اور پیغمبر کی رہنمائی جو ان کی اولاد کے لیے بھی ہو وہ خاص ان کی اولاد ہی کے لیے نہیں ہوا کرتی، وہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو وہ رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی موجود ہے کہ صرف اسی کو بتائے کہ جو اس کی صحیح تعبیر اسے بتا سکے، یا حسد کا وہ شکار نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان برا خواب نہیں بتاتا کہ اس کی کوئی ایسی تعبیر نہ کر دے کہ جو ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی برا خواب دیکھتا ہے اور اس کی کوئی تعبیر بھی خراب کر دیتا ہے، تو انسان نفسیاتی طور پر اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز ویسی ہوتی نظر آنے لگتی اور پھر وہ ہو جاتی۔ تو اس لیے برا خواب بھی نہیں بتانا چاہیے، اور اچھا بھی ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ بعض اچھے خواب دوسروں کے حسد کا سبب بنتے ہیں، اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھا سکتا ہے دوسروں سے۔ یعنی حسد ان نقصان دہ چیزوں میں سے ہے کہ جس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب، اور ایک روایت میں ہے خوبصورت خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، اور جو شخص کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور بے شک وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہاں پر طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض وقت خواب دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے، تو اس پریشانی میں انسان کو فوراً کروٹ بدل لینی چاہیے اور اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر اپنا چہرہ کر کے ایسے تھو 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 اس طرح کر کے تھتکارنا، یعنی کہ تھوکے پھینکنا شروع کر دے۔ یہاں پر نفس کا لفظ استعمال ہوا، اور نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا سانس نکالنا کہ جس کے ساتھ، یعنی جس میں تھوک کا گمان ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں تو میں تھو کرتا ہوں، تو وہ تھو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھتکارتا ہوں اور اس کی بات کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اور یہاں پر جو شیطان کی طرف، تو مراد یہ کہ اس طرح کرنے سے انسان کو ایک طرح سے ریلیف ملے گا اور شیطان کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور شیطان کا جو اس وقت سوتے وقت میں بھی وسوسہ ہے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت الرٹ ہے اور ہر وقت ہمیں ستانے کو تیار ہے، اور اس طرح کے خواب بعض اوقات وہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ انسان کی عمل کی صلاحیت کم ہو جائے اور انسان تفکرات اور غموں اور پریشانیوں کا شکار ہو کر کوئی عملی کام نہ کر سکے۔ ایک ایک دن زندگی کا ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، اور ہمارے لیے ایک امتحان کا دن ہے کہ جس میں ہم نے جو تیار کیا اسے کل ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کو صرف رنج و غم اور پریشانیوں اور غیر متعین قسم کے افکار اور ہموم کا شکار کر لیتا ہے، تو انسان اپنی زندگی سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے دعا کرنے کو کہا گیا کہ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن، کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ من الہم، ہم سے۔ ہم وہ فکر ہوتی ہے، وہ خدشہ جو بالکل بے بنیاد ہوتا ہے، ایسی فکر کہ جس کی کوئی عقل بھی نہیں ہوتی۔ اور حزن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں غم ہوتا ہے، یعنی غم کی بھی کئی قسمیں عربی میں۔ تو حزن جو دوسروں کے بارے میں، مثلا اولاد کے بارے میں انسان بیکار قسم کی فکر کرتا رہے، شوہر کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، یعنی ایسے خدشات کا شکار کہ جن کی کوئی اصل ہی نہ ہو۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی ہوتے ہیں اور انسان کو فکر کرنی چاہیے اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن کچھ فکریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہوتی اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے شیطان دراصل چونکہ دشمن ہے ہمارا، وہ چاہتا ہم سے یہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں میں مشغول رکھے کہ جس سے ذہنی طور پر ہم مفلوج ہو کر کوئی تعمیری اور اچھا کام کر نہ سکیں، سوچ نہ سکیں۔ اور غم سے اسی وجہ سے پناہ مانگی گئی کہ وہ ان قوتوں میں سے ہے کہ جو انسان کو بیکار کر دیتی ہیں، ان چیزوں میں سے ہے۔ اور پھر غم کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، ڈپریشن کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں ساری عمر گھلتے رہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم سے۔ اور یہ ایک محاورہ ہے، آنکھیں سفید کا مطلب نہیں کہ کالا حصے پہ موتیا اتر آیا اور سفید ہو گیا، مراد یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دھوپ میں بال سفید کرنا، تو اسی طرح آنکھیں سفید ہو جانا غم کی شدت کا اظہار کرنے کے لیے ایک محاورہ بولا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی غم کی کیفیات بعض اوقات چھا گئیں، تو عام انسان تو پھر عام انسان ہے، ہم پر بھی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں. لہذا ہر روز فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے. تو اس دعا کو ایک تو اپنا حصہ بنا لینا چاہیے کہ یا اللہ ایسے تفکرات اور ایسے غموں اور ایسی پریشانیوں سے ہمیں نجات دے کہ جو ہماری زندگی کو بیکار کر کے رکھ دیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ طریقہ نفسیاتی طور پر ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جب انسان برا خواب دیکھے تو فوراً کہا کہ بائیں طرف تتکار دو، اس سے یہ کہ ایک طرح سے تم نے اس کو دفع کر دیا اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اگلی حدیث ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے اور جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا اس سے دوسرے پہلو پر منتقل ہو جائے. یعنی جب برا خواب دیکھیں تو 3 کام کریں، نمبر 1 3 دفعہ تھتکارنا، نمبر 2 شیطان سے پناہ مانگنا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو ایک مخصوص دعا بھی ہے، اگر وہ دعا آپ کو یاد نہ ہو تو آپ سمپلی 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ دعا پورے توجہ سے پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو اور جن کو وہ ساتھ لے کے انسان پہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہوتا ہے، انہیں کہتا ہے اٹھو اپنا سامان باندھو اور یہاں سے چلو، یہاں اب ہمارا کوئی کام نہیں، یہاں ہمارا اب کوئی وار اثر نہیں کرے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ شاید پہلے بھی میں نے بتائی ہو، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ 3 دفعہ پڑھ لینی چاہیے. اس میں آتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، السمیع جو بہت سننے والا ہے، یعنی میری دعا اس وقت سن رہا ہے، العلیم میرا حال جانتا ہے، اور بوجہ الکریم اس کی ذات بڑی سخاوت والی ہے کہ میں پناہ مانگ رہا ہوں تو وہ ضرور دے گا. یعنی پورے یقین کے ساتھ کہ گویا انسان پناہ میں آ رہا ہے، اسے کوئی ڈھانپ رہا ہے اپنی رحمت سے، اسے کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور پھر وہ سلطان ہل قدیم کے، اس کی بادشاہت بہت قدیم ہے اور وہ ازل سے مالک ہے، اور یہ جو وقتی طور پہ مشکل پیش آئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ اسے بہت آسانی سے دور کر سکتا ہے. من الشیطان الرجیم، جب یہ کہے تو دل میں شیطان سے نفرت کا بھی اظہار کرے کہ شیطان مردود سے میں نجات چاہتا ہوں. تو جب بندہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور پناہ دیتے ہیں اور شیطان اپنا سب کچھ اٹھا کے چل پڑتا ہے، وہ پھر بندے کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اور اس کے بارے میں وہ بات بھی یاد رکھیں، یعنی اس حدیث کو مزید تقویت اس بات سے پہنچتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ جاتا ہے شیطان وہاں سے منہ موڑ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اگر یہ دعا انسان ایسے وسوسوں کے وقت یا خاص طور پہ برا خواب دیکھنے کے وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی وہ وسوسے اور وہ قباستیں جو ہیں انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو الاسقا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی اپنی نسبت بدل دے. اور خاص طور پر اڈاپشن کے موقع پر جو بچوں کی ولدیت بدل دی جاتی ہے وہ نہیں بدلنی چاہیے، خواہ کوئی بچہ کسی کا اڈاپٹ کرے لیکن اصل باپ کا نام ضروری ہے اور وہی ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہمیں سورۃ الاحزاب میں یہ حکم دیا گیا، ادعوہم لآبائہم، کہ بچوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، باپ کا نام مت بدلو. اور یہاں پر بھی فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ کوئی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو. اور بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ تو نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اور کر دے اور بڑے ہو کر بچوں کو پتہ چل جائے تو اس صورت میں جسے یہ علم ہو کہ اس کا اصل باپ کا نام جو کچھ بھی تھا تو وہ اصل کی طرف لوٹ جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد یا سب سے بڑا اور جھوٹ کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو انہوں نے نہیں دیکھی. اور یہ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں، صرف من گھڑت ایک قصہ یعنی اختراع کر لے. تو یہ یعنی عام جھوٹ سے بھی زیادہ سخت جھوٹ ہے. یعنی ایک تو عام جھوٹ انسان جاگتے میں اپنے لوگوں سے بولتا ہے، لیکن خواب کے اندر جو نہیں دیکھا وہ امیجن کر کے لوگوں کو سنائے تو وہ جھوٹوں میں سے بھی بڑا جھوٹ ہے. اور تیسری بات کیا جھوٹ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی تھی. یعنی ہر کوئی کسی کی اچھی سینگ یا کسی بھی بات کے بارے میں جب تک کنفرم نہ ہو یہ کہتا رہے ایک حدیث میں یہ آتا ہے اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے. نہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ جب حدیث روایت کرنے لگتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ سب کچھ, تو آپ کا یہ حال نہیں ہوتا. جب آپ حدیث بیان کرنے لگتے تو آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من کذب علی متعمدن, جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی, یعنی جو میں نے نہیں کہا اور میرے ذمے لگا دی, فلیتبوأ مقعدہ فی النار, تو وہ اپنا ٹھکانہ تو جہنم سمجھے. تو چونکہ صحابہ کرام پر بہت بڑی ذمہ داری تھی, وہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھا جو ڈائریکٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے ساتھ آگے ٹرانسمٹ کرنا تھا, اس لیے ان کی پریشانی بھی زیادہ تھی کیونکہ ان کے اوپر وہ بوجھ تھا, وہ ریسپانسبلٹی دوسروں پر بھی اگرچہ ہے لیکن کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس حقیقت کو جاننے والے صرف وہی تھے, اور ان کا کسی چیز کو تبدیل کرنا دین کی بنیادوں کو تبدیل کر دینا تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا نہیں تھا اور کوئی جانتا نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ خصوصیت بڑی اس معاشرے کی جو تھی وہ سچائی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے, یعنی مومن کے دل میں بیک وقت ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں رہ سکتے, اور جس طرح الوا اور شہد کی مثال دی گئی. اگلا باب ہے کتاب السلام, باب فضل السلام والامر بافشائه. کتاب السلام, سلام کی فضیلت اور اس کو عام کرنے کے حکم کا بیان. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو, نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر. یعنی قرآن پاک میں پہلا اخلاق اور طریقہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کا یہ بتایا کہ ان سے اجازت لو, یعنی حتیٰ تستأنسوا, یعنی انہیں مانوس کر لو, ان کی رضامندی حاصل کر لو کہ وہ تمہارا آنا گوارا بھی کرتے ہیں یا نہیں, اور اگر محسوس کرو کہ اس وقت میں جانا اہل خانہ کو ناگوار ہے تو پھر زبردستی جانا جو ہے اس کے ممانعت ہے. دوسرا اخلاق کیا بتایا گیا؟ کہ جب گھر میں کسی کی اجازت کے باوجود جب جانے لگو تو کیا کرو؟ سلام کیا کرو. یعنی پہلا کام جو اندر قدم رکھتے ہوئے کرو گے وہ سلام ہے. اور سلام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سلامتی. کہ السلام اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے, اور السلام علیکم کہ تم پر سراسر سلامتی ہو. یعنی اے میرے مومن بھائی, میری طرف سے, میری زبان, میرے ہاتھ, میری ہر چیز سے تم امن اور سلامتی میں ہو, میری طرف سے کوئی تمہیں دکھ یا تکلیف یا پریشانی نہ ہوگی, میری طرف سے تم بالکل بے فکر اور مطمئن ہو جاؤ. یہ سلام کی اصل میں روح ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے اوپر جو سلام کرتا ہے. پھر فرمایا وقال اللہ تعالی فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبتا. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو, وہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلام کا کہا گیا کہ سلام کرو, لیکن ساتھ بڑی خوبصورت اصطلاح ہے, وہ بہت خوبصورت ترکیب ہے, علی انفسکم, اپنے نفسوں پہ سلام کرو. یعنی انسان سلام تو دوسرے کو کرتا ہے, تو اپنے نفس پہ سلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کو سلام کرتا ہے تو دوسرا جواب میں سلام کرنے والے پہ سلام بھیجے گا, اور اس شخص کا ابتدا کرنا دراصل اپنے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا ہے. دو طرح, نمبر ایک یہ کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں, نمبر دو یہ کہ یہ ابتدا کرتا ہے سلامتی کی تو دوسرا بھی اس پر سلامتی کی دعا کرتا ہے. اگر یہ نہیں کرے گا تو شاید دوسرا بھی اس کی طرف سلامتی نہ بھیجے. اور اس لیے یہ فرمایا کہ اپنے نفسوں پہ سلام بھیجو, یعنی کسی پہ تم احسان نہیں کرو گے سلام کر کے, یا اسے اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو, اسے اپنے ہی فائدے کی چیز سمجھو کہ تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو لیکن در حقیقت تمہاری اپنی بھلائی ہو رہی ہے. 30 نیکیاں اور سلامتی کی دعا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بڑی بابرکت دعا ہے, یعنی صرف دعا ہی نہیں بلکہ مبارکتن طیبتن, بڑی پاکیزہ خوبصورت اور بابرکت, کہ جب کوئی تمہیں دعا دیتا ہے تو گویا تمہیں برکتوں کی دعا مل رہی ہے. اور انسان دن میں جتنی مرتبہ بھی کسی سے ملے اور سلام کرے تو کتنی مرتبہ وہ دعائیں لیتا ہے, اور جب دیتا ہے کسی کو خاص طور پر, کیونکہ جب تک دیتا نہیں تو دوسرے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ابتدا کرے گا یا نہیں کرے گا, اس لیے دوسرے کا انتظار کرنے سے پہلے خود ابتدا کر لینی چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کیا یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مال, اس کی جان, اس کا جسم, اس کی اولاد, اس کا گھر بار, ہر چیز سلامت رہے. یعنی ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا, ہم میں سے ہر شخص سلامتی, پیس, امن, سکون کا متلاشی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری میل ملاقات کے اندر ایسے الفاظ شامل کر دیے کہ جس میں ایک دوسرے پر دعائیں آتی رہیں اور سلامتی پڑتی رہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان کے اندر جتنے بھی دعائیں ہیں سلام کے بدلے کے طور پر, اس میں وہ روح نہیں, وہ مقصد نہیں, وہ دعا نہیں جس طرح کہ اسلام کے اس السلام علیکم میں ہے. پھر اسی طرح ایک اور آیت ہے, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, کہ جب سلام تمہیں کیا جائے تو تم اسی لفظ کے ساتھ سلام کا جواب دے دو, یا کم از کم اتنا یا پھر اس سے بھی بڑھ کر. اس میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی سلام کرے تو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے, لیکن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ہے یہ اس سے زیادہ ہے. یعنی اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, گناہ کی بات نہیں, لیکن اتنا تو دو, وعلیکم السلام کہنا بھی فرض ہے. ایک حدیث میں جو مومن کے مومن پر حقوق بتائے گئے تو ان میں ایک حق یہ بھی بتایا گیا کہ سلام کا جواب دیا جائے, یعنی جب کوئی سلام کرے تو جواب میں اس کو اس کا جواب دیا جائے. تو یہ نہیں کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو دوسرا صرف خاموش رہ جائے, بلکہ اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کرنے والے کو ضرور جواب دے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی سلام کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام بھجواتے ہیں. تو یہ سلام نہ صرف یہ کہ سامنے والے شخص کو کرنا چاہیے, بلکہ دور ایسا شخص کے جس سے براہ راست بات نہیں ہو پا رہی تو کسی دوسرے کے ہاتھ بھیج سکتے ہیں یا اسے لکھ کر پہنچا سکتے ہیں. یعنی مختلف طریقوں سے سلام کیا جانا چاہیے, اور صرف اپنے جیسوں کو نہیں بلکہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ. اس کی مزید تفصیلات آگے آتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے, اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب اس پہ داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا سلام. قال سلام, تو حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا. اس کے بعد حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا, یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کہو ہر شخص کو, خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے. یعنی اسلام کی خوبصورت باتوں میں سے دو باتیں یہاں بتائی گئیں, اگرچہ ساری نہیں بتائی گئیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بعض اوقات آپ لوگ خود حدیث پڑھتے ہیں, کسی حدیث میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ ہے, دوسری میں ملتا ہے سب سے اچھا کام یہ, اور آپ کہتے ہیں میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں کہ اچھا یہ ہے یا یہ ہے, مجھے اب کون سا کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مختلف اچھے کام ہم تک پہنچے ہیں. وہ مختلف کیوں ہیں؟ کسی کو ایک بات کسی کو دوسری کیوں بتائی گئی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور حکمت تبلیغ مد نظر ہے کہ ایک شخص جو اور کچھ نہیں کر سکتا, سلام ہی کر سکتا ہے, تو اس کو سلام کرنا سب سے اچھی بات بتا دی گی کہ تم یہ کر لو. ایک دوسرے کے پاس مال بہت ہے تو اسے مال خرچ کرنے کا بتا دیا گیا. اسی طرح حتیٰ کہ مال خرچ کرنے میں بھی مختلف صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ مال خرچ کرنے کا سب سے اچھا ہے, تو آپ اس کے جواب میں مختلف طریقے بتاتے ہیں, مختلف احادیث میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں. اب انسان سوچے کہ میں کیا کروں, اس میں سے انسان دیکھ لے کہ اس کے حسب حال کون سی چیز ہے, اس کو کیا سوٹ کر رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا ایک بہت ثواب کا کام ہے, لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بھوکا ہے کوئی نہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کے بس میں وہ نیکی کرنا نہیں ہے. ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں, پھر آپ کوئی اور طریقہ سوچیں گے بھلائی کرنے کا. تو یہ دین میں اس سے وسعت پیدا ہوئی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کتنے شوقین تھے کہ ہر وقت بہتر سے بہتر اور بہترین کی تلاش میں رہتے تھے. مثلا صرف انہیں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو یا کہا کہ مال خرچ کرو تو ہم بس اٹھا کے خرچ کر دیتے ہیں, جیسے پھر پوچھتے تھے بہتر طریقہ کون سا ہے, اس سے اچھا طریقہ کون سا ہے, تاکہ صرف خرچ نہ کریں بلکہ اعلیٰ درجات کو بھی پہنچے. جیسے ہم دنیا کے معاملے میں حریص ہوتے ہیں کہ مثلا خواتین ہیں اگر کپڑے کی شوقین ہیں تو یہ کہ اچھا کہاں سے اور اس سے اچھا کہاں اور اس سے اچھا کہاں اور وہاں جا کے خریدیں گے جہاں سب سے اچھا ہو. تو اسی طرح ہر چیز کے معاملے میں دنیا کے ہم بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں, لیکن یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کی بہترین کے لیے ہم تلاش بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ تو یہی رہ جائے گا, لیکن وہ جو ساتھ جائے گا اور وہاں انسان چاہے گا کہ اس کا گھر سب سے اچھا ہو, کہ جو گھر کبھی ختم نہیں ہوگا اور جو کبھی ضائع نہیں ہوگا, تو اس معاملے میں بھی یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ نیکی کر لی جائے بلکہ نیکی کرتے ہوئے بھی یہ دیکھا جائے کہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہے نیکی کرنے کا اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو اس معاملے میں یعنی نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. اور اسی کے بعد اسی طرح فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, کہ آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں, یعنی قیامت کے دن ان کے درجات تو ہیں ہی بلند. تو یہاں پر بھی دو باتوں کا ذکر ہے کہ کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو, جس کو تم پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. یعنی اتنا بہترین اخلاق سکھایا گیا, اور اگر یہ چیز معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی نفرتیں اور کدورتیں خود بخود ختم ہونے لگے, کیونکہ انسان کے دل میں بعض وقت کسی کے بارے میں کچھ میل آ جاتی, کسی کے بارے میں بدگمانی آ جاتی, لیکن جب وہ آپ کو آ کے سلام کر لیتا ہے یا آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کر دیتے تو وہ دلوں کی کدورت خود بخود دھل جاتی, کیونکہ جب ڈسٹنس آ جاتا ہے, جب کمیونیکیشن نہیں رہتی تو بہت سی غلط فہمیاں ہونے لگتی ہیں اور وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں جب انسان ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے, ہاتھ بڑھاتا ہے, تو اس سے دل بھی قریب آتے ہیں. اگلی حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو. یعنی آدم علیہ السلام جب پیدا ہو کے دنیا میں انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا کام جو کروایا گیا وہ سلام ہی تھا. اسی طرح ہمارے جو بچے بولنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہمیں بھی انہیں سلام سکھانا چاہیے. اور ہمارے ہاں فخر سمجھا جاتا ہے ہائے اور ہیلو پہ, لگتے تو بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ وہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں ہمارے لیے, لیکن میننگ لیس ہیں. تو اور اس میں بچوں کو سکھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ انہیں ڈکٹیٹ کریں کہ کہو سلام کرو سلام, نہیں, آپ انہیں خود آگے بڑھ کر کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو خود سلام کرتے تھے, جس سے بچوں کو پھر, کیونکہ بچے تو ہر چیز میں کاپی کرتے ہیں, آپ ابتدا کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. تو یہاں پر بھی حضرت آدم کو فرمایا کہ سب سے پہلے جا کے ان کو فرشتوں کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں, کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم, تو انہوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ, اور انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زیادہ کہے. یہ بالکل اس آیت کی تفسیر ہے کہ یا اتنا, یعنی اس سے بہتر جواب دو یا اتنا تو کرو کہ جتنا کسی نے کہا. تو فرشتوں نے ایک لفظ اضافہ کیا کہ تم پہ سلامتی بھی اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں. اس سے آپ دیکھیں کہ ذرا تصور میں لائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر اس میں خاص روح پھونکی, شعور اور عقل عطا کیا, خوبصورت شکل دی, اور پھر تمیز اور تہذیب اور اخلاق بھی سکھایا. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے والدین اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو سلام کرو، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو. اور پھر جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو مزید سکھاتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ یاد رکھنا، اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ جو ان کا جواب ہوگا وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے گا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابی عمارہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1 مریض کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 2 جنازوں کے ساتھ جانا، نمبر 3 چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم سے تعاون کرنا یعنی جس پہ ظلم کیا جائے اس کی مدد، سلام کو پھیلانا، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا، یعنی اگر کوئی شخص قسم دے تو اس قسم کو پورا کیا جائے، یعنی عہد پورا کیا جائے. اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ. اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ذرا ابتدا سے دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ ہوئے، اور تان کہاں جا کے ٹوٹتی ہے؟ سلام پر. تو گویا سلام کرنا ایمان میں اضافے کا سبب ہے اور ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے اور انسان کو جنت تک پہنچانے کا سبب. اور پھر مومن کا شعار کیا ہے؟ کہ وہ باہم محبت کرنے والے ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے، اپنے بیٹھنے کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے، کہ جو عاجز مزاج ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں، تحمل کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور الذین یألفون ویؤلفون، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ہے اور وہ بھی لوگوں کو چاہتے ہیں، کیونکہ چاہنے کا کام یک طرفہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی سے محبت ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو، یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو خود آگے ہاتھ بڑھانا ہوگا، اور یہ انتظار کیے بغیر کہ دوسرا کیا کرتا ہے، اپنی طرف سے جو اچھا سلوک آپ کر سکے وہ کریں، اور وہ معاشرہ اور وہ افراد جو آپس میں مل جل کر رہے، بغض اور حسد اور برے جذبات سے اپنے آپ کو بچا کے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہے، وہ زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو بنسبت اس کے کہ جو ہر وقت ماتھے پہ بل رکھے، لیے دیے رہے، غضبناک رہے اور دوسروں سے ہر وقت شکایت ہی شکایت ہو اس کو. کیونکہ ہمارے ہاں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہر وقت دوسرے سے کچھ شکایت ہی رہتی ہے، اور جہاں بیٹھیں گے وہ کوئی بھلی بات کرنے کی بجائے لوگوں کے رویے پر ہی شکایت کریں گے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں تو مخصوص افراد رہتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جن سے انسان کو فطری محبت ہوتی، اولاد ہوتی جن سے والدین کو فطری محبت ہوتی، لیکن ایسی جگہ پہ رہنا کہ جہاں والدین اور اولاد نہیں ہوتے بلکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے، مختلف مزاج کے، تو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان سے کروانا، یہ بندہ مومن کی ایک پہچان ہے، اور اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہے، اور اگر یہ معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ کیا میرے دل میں لوگوں کی محبت ہے. اگر میرے دل میں ہے تو یقیناً دوسروں کے دل میں بھی ہوگی، اور اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے صرف نفرت ہے تو پھر بھول جائیں کہ کوئی آپ سے بھی محبت کرے. اس لیے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نفرت کا بھی برتاؤ کریں تو بھی وہ آپ سے محبت کرتے چلے جائیں. تو یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. اور اسی لیے جب دو لوگ روٹ جائیں، دو لوگوں کے درمیان ناراضگی ہو، تو منانے والا جو ہے اور منانے میں پہل کرنے والا جو ہے وہ سارا ثواب اور اجر لوٹ کے لے جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی دو شخص آپس میں ناراض نہیں رہ سکتے، اور اس میں ناراضگی کو ختم کرنے میں جو پہل کر لے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ سب ثواب لے گیا. اسی طرح خاص طور پر شوہر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. میں ایک میگزین میں پڑھ رہی تھی, جدہ سے وہ میگزین آتا ہے, تو اس میں دو تین احادیث اس باب میں تھی کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنے خاوند کی شکایت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ, چونکہ عورت آئی تھی اس لیے, کیونکہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کیوں عورت ہی کو کیوں کہا گیا کہ وہ جا کے منا لے اپنے شوہر کو, تو بات یہ ہے کہ جو شکایت لے کے آتا ہے اسی کو سمجھا سکتے ہیں آپ, جو ہے نہیں سامنے اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ لے آؤ طلب کرو اس کو بھی اور میں اسے نصیحت کروں. تو آپ نے عورت کو بار بار یہ کہا کہ وہ اپنے شوہر کو منائے, اور یہاں تک کہا کہ اگرچہ شوہر کی غلطی ہو پھر بھی عورت جو ہے وہ اس کو منائے. اور اس میں یہ ہے کہ ساتھ فرمایا کہ اگر وہ شوہر کی غلطی ہو تو پھر اس عورت کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اور اس طرح ایک خاندانی نظام کو جو مستحکم کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے, اس میں اگرچہ عورت بہت سی قربانی, اور بیچاری عورت سب سے پہلی قربانی تو یہ دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ اور گھر بار اور وہ سب کچھ, بچپن کی وہ سہیلیاں اور کھلونے اور وہ سارا ماحول چھوڑ کے دوسرے گھر میں آ جاتی ہے, بہت بڑی قربانی ہوتی ہے ایک لڑکی کی. لیکن جب وہ اتنا کچھ چھوڑ آئی, اتنی بڑی ہجرت کر لی اس نے, تو پھر کچھ اور چیزوں میں بھی ہجرت کر لے, اور وہ ہجرت یہ ہے کہ اپنی ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو, اور ایسے کام کے جن کو وہ نہیں کرنا چاہتی ان کو کسی حد تک گوارا کر لے, تو اس سے زواجی زندگی کی اونچ نیچ میں بہت فرق آتا ہے. اور یہ درست بات ہے کہ انسان پر جب زیادتی ہوتی ہے خاص طور پر, تو انسان کے اندر نفرت کا لاوا ابلنے لگتا ہے, اور انسان جو ہے بعض اوقات اپنی نفرت پر قابو بھی نہیں پا سکتا. لیکن اگر انسان تھوڑا سا جیسے وہ دوا کا کڑوا گھونٹ پیتا ہے, اگر دوا کا کڑوا گھونٹ پی لے تو بہت سی چیزوں میں صحت بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کڑوا گھونٹ پینا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ کس لیے پی لیا جاتا ہے, تاکہ انسان کا وہ بخار جو ہے وہ اتر جائے, اس کا وہ انفیکشن ختم ہو جائے, اس کی وہ بیماری درست ہو جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتی طور پر تو ذائقہ بڑا ہی خراب ہوتا ہے, اور بعض اوقات سمیل بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت, لیکن انسان جب وہ کر جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کو آزمائیں. پھر اس کے بعد ہے, اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, حضرت عبداللہ بن سلام, یہ ایک یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے, اور اسلام کی محبت کیسے ان کے دل میں بیٹھی, کہتے ہیں سب سے پہلے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, اے لوگو, یا ایہ الناس, افشوا السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا الناس نیام تدخل الجنت بسلام, کہ لوگوں سلام کو عام کرو, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی اختیار کرو, اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی بغیر کسی خوف کے, یوں جیسے انسان اپنے گھر میں امن سے داخل ہوتا ہے, آخرت میں بھی جنت میں ایسے ہی آرام سے چلا جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ چار کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سلام کو عام, یعنی ہر ایک کو سلام کرے, چاہے کسی کا منہ بنا ہوا ہے, کوئی جواب دینے کے موڈ میں ہے یا نہیں, انسان دل پہ پتھر رکھ کے کر دے, اور پھر نتیجے کا انتظار نہ کرے, اور یہ نہ سوچے کہ دوسرے نے رسپانس ہی نہیں دیا اور آئندہ تو میری توبہ کہ میں کبھی اسے سلام کروں, کہ نہیں, کرتا چلا جائے. اور یہی نفس پہ جبر کر کے جب انسان کو نیکی کرتا ہے, وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اجر ہی اس کام کا ہے جس پر مشکل زیادہ ہوتی, یعنی جس تکلیف جتنا ہے. اور جہاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی انسان اس میں دکھ اٹھاتا ہے اتنا ہی اس کا صلہ پاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یعنی جو بھی ضرورت. یہاں پر یہ مسکینوں کا لفظ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا, حدیث کے اصل الفاظ میں مسکین کوئی نہیں ہے, اس لیے میں اس حدیث کو عام معنوں میں لیتی ہوں, اور عورتوں کو خاص طور پر تسلی دلایا کرتی ہوں کہ وہ جو اپنے بھوکے بچوں کے لیے یا شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں یا لگاتی ہیں یا اس میں محنت کرتی ہیں اور پسینہ بہاتی ہیں, اس کا بھی اجر اور ثواب کچھ کم نہیں ہے. اور اگر کہیں باہر وہ کھلانے کے لیے نہیں بھی جا رہی غریبوں کی بستی میں, تو گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی ضرورت مند ہیں, اور ان کو کھلانا بھی اجر و ثواب کا کام ہے. اور اسی طرح مہمانوں کو, رشتہ داروں کو اور ضرورت مندوں کو, تو جس کو بھی کھلاؤ, اطعم الطعام سمپل لفظ ہے کہ کھانا کھلاؤ, اس میں شرط نہیں لگائی گئی کہ کس کو اور کس کو زیادہ ثواب. وہ الگ بات ہے کہ جب ضرورت مند کو دیا جاتا ہے تو دگنا ثواب ہو جاتا ہے, ایک کھلانے کا, بھوک مٹانے کا, اور دوسرا اس کی ضرورت پوری کرنے کا. اور پھر اسی طرح صلہ رحمی اختیار کرو کہ رشتہ دار اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو تم اپنی طرف سے اچھا کرتے رہو. تم اپنے سلوک کو یہ مت سوچو کہ وہ مجھ سے اچھا کریں گے تو میں ان سے اچھا کروں گا, نہیں کریں گے تو نہیں. جس طرح انسان دوستوں کی خاطر بعض اور رشتوں کی خاطر باتیں سہ جاتا ہے, اسی طرح انسان اپنے رشتہ داروں کی بھی سہ جائے, کیونکہ رشتہ داروں میں اتنی کلوزنس ہوتی ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں کہ جو انسان دوسرے سے ایک ڈسٹنس کے ساتھ ہی کرتا ہے, تو معاملات زیادہ بگڑتے ہیں. اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں, یعنی تہجد کی طرف اشارہ ہے, اور میں یہ صفات جس میں آ گئیں وہ بے خوف ہو گیا. اگلی روایت حضرت طفیل بن ابی کعب سے ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار چل پڑتے. راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ جس ردی فروش, دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے. طفیل کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا. میں نے عرض کیا آپ بازار جا کر کیا کریں گے, وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں, نہ سامان کے بارے میں پوچھتے ہیں, نہ کوئی بھاؤ کرتے ہیں, نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہیں ہمارے پاس ہی تشریف رکھے, انہیں کہیں اور نہیں چلتے, ادھر ہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ہم باتیں کریں گے. فرمایا اے بڑے پیٹ والے, اور طفیل کا پیٹ ذرا بڑا تھا, ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں, یعنی ہمارا کام بازار میں جا کے کچھ خرید و فروخت کرنا نہیں. اور اس میں ایک واک کا بھی تصور پایا جاتا ہے کہ چلتے پھرتے چلے جائیں ایک, اور ساتھ ہی سلام کر کے نیکیاں کماتے جائیں. اور ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں, ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں. باب و کیفیت السلام, سلام کی کیفیت کا بیان, یعنی کس طرح سلام کرنا چاہیے. مستحب یہ ہے کہ پہلے کہنے والا کہے السلام علیکم یا اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جمع کی ضمیر استعمال کرے, کم کا لفظ استعمال کرے, خواہ جس کو وہ سلام کر رہا وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے, اور سلام کرنے والا السلام علیکم کہے گا, جواب دینے والا وعلیکم السلام, یعنی وہ السلام علیکم بعد میں اور یہ علیکم پہلے اور السلام بعد میں. لفظ وہی ہیں لیکن تھوڑا سا ہیر پھیر ہے اور صرف واو کا اضافہ ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور وہ شخص بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس. پھر ایک شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا, پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا بیس. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلام کا جواب دیا, وہ بیٹھ گیا, آپ نے فرمایا تیس. یہ دس, بیس, تیس دراصل نیکیاں تھیں جو ہر ایک کے لیے آپ نے بیان فرمائی. اور اس میں یہ کہ ہر سچویشن اور ہر وقت یہ ممکن نہیں, لیکن جب سب مجلس لگی ہوئی ہو اور ایک بے تکلفی کی فضا ہو تو اس میں لمبا سلام کر لینے میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں السلام علیکم کی حد تک تو ٹھیک, لیکن جو ورحمۃ اللہ و برکاتہ کرتا وہ ایک عموماً مذاق کے انداز میں کیا جاتا ہے, اور شاید کرتے ہوئے ایک جھجک محسوس ہوتی ہے, اس لیے اس کو لائٹلی لیتے ہیں, حالانکہ وہ مزید 20 نیکیوں کا سبب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرماتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں, اور صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خوش قسمت تھے وہ لوگ. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں, اور جب کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کہتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے. یہ 3 مرتبہ دہرانے کی بات یہ نہیں کہ آپ اگر ایک جملہ بھی بول رہے ہیں تو 3 دفعہ ہر جملہ بول رہے ہیں. اس مراد یہ کہ جب آپ تعلیم دیتے تھے تو اس وقت آپ 3-3 دفعہ بھی بات فرماتے, اور 3 اس لیے بھی کہ لوگوں کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتے تھے. آپ کی احادیث کو سن سن کر ہی یاد رکھا گیا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس میں بھی حدیث کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں ایک دلیل ملتی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے سکھائی بات, جیسے کوئی دعا سکھا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, تو آپ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ تک دہراتے, اور عموماً 3 مرتبہ سنی ہوئی بات جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ صحابہ کرام اس کو ذہن نشین کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تو آپس میں بیٹھ کر پھر انہی باتوں کو دہراتے اور ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے کہ آپ نے یہ نہیں یہ فرمایا تھا، اسی لیے آپ کی احادیث پر لفظ بلفظ روایت ہوئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنی طول حدیث میں بیان کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھ دیتے تھے، آپ رات کو تشریف لاتے تو سلام کہتے، آپ سونے والوں کو نہ جگاتے اور جو جاگ رہے ہوتے ان کو آپ سلام کے الفاظ سناتے، پس ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کہا جس طرح سلام کہا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ سلام صرف جاگتے لوگوں کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان لیٹ نائٹ گھر آئے اور ہر ایک کو جگا کے کہے کہ السلام علیکم، اس آنے کی اطلاع نہیں دینی چاہیے، نہیں دوسروں کو نیند سے ڈسٹرب نہ کیا جائے اور پھر آہستہ آواز میں بھی سلام کیا جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں سے گزرے، عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی، آپ نے سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کیا، کیونکہ زیادہ لوگ تھے اور آپ گزر رہے تھے۔ دو باتیں اس سے پتہ چلتی، ایک تو یہ کہ مرد عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں، یعنی جیسے بیٹھی ہیں کہیں اور کوئی مرد آیا ہے تو وہ سلام کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ دور ہوتے ہیں اور وہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں سن سکتے، مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں یا پہنچے ہیں اور شیشے کے باہر آپ کی آواز نہیں جاتی، تو ہاتھ سے بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، یعنی سلام اور اشارہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے یہاں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالی کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو ان کو پہلے سلام کرے، یعنی اللہ تعالی کا پسندیدہ اور قریب کون ہے؟ جو سلام میں پہل کرے، صرف جواب دینے والا نہ ہو بلکہ ابتدا کرنے والا ہو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابی جری الحجیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، علیک السلام یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو، کیونکہ یہ مردوں کا سلام ہے، یعنی قبرستان میں اس طرح کا سلام کہتے ہیں، زندہ لوگوں کو اس طرح کا سلام نہیں کہا جاتا، اور یہاں پر نام لے کے بھی اس نے کہا، جس سے اگلے آداب میں وہ بات آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سوار پیادے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اب ذرا یہ نوٹ کر لیں کہ سوار، یعنی جو گاڑی پر ہے یا کسی اور سواری پر ہے، تو وہ رستے میں جو پیدل جا رہے ہیں سوار کو سلام کرنا چاہیے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوار تیزی سے گزر جائے گا، اور جو پیدل چلنے والے ہیں اگر وہ سوار کو سلام کریں گے تو اس میں کئی قسم کی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تیزی میں وہ سن نہ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان سواری پر ہوتا ہے تو بعض اوقات پیدل چلنے والے اسے اپنے سے کم تر نظر آتے ہیں، تو اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے بھی اسے حکم دیا گیا کہ وہ سلام کرے۔ اسی طرح پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یعنی آنے والا مجلس کو، تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے، یعنی ایک جب آئے تو وہ سلام کرے، نہ کہ سب۔ جیسے عموماً ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے اور سب بچے سلام کرتے ہیں، حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے، ٹیچر کو سلام کرنا چاہیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام کرتے تھے اور بچوں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن بڑوں کے بھی بچوں کو سلام کرنے میں حرج کو نہیں، خصوصاً جب بچے زیادہ اور بڑا ایک ہو، اور دوسری طرف جب سکھانے کا موقع ہو۔ حضرت ابو امامہ صدی بن اجلان الباہلی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، دو آدمی آپس میں ملے تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے۔ اگلا باب ہے، باب استحباب اعادت السلام علی من تکرر لقاؤه علی قرب بان دخل ثم خرج ثم دخل فی الحال او حال بینهما شجرۃ ونحوها۔ تھوڑی دیر میں اگر دوبارہ ملاقات ہو، مثلا اندر داخل ہو پھر باہر نکلے، اور ساتھ ہی پھر اندر داخل ہو یا ان کے درمیان درخت حائل ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں دوبارہ سلام کرنا مستحب ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر کوئی کرے تو پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نماز میں بھول جانے والے آدمی کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص آیا، اس نے نماز پڑھی،